نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورہ اعراف کی ابتدائی آیات کا متن اور اس سے متعلق ضروری وضاحات و تشریح آپ حضرات کی خدمت میں سورہ اعراف کے ضمن میں کی جا رہی تھی۔ آیت نمبر 11 تک کے خلاصے کو، 11 اور 12 تک کے خلاصے کو آپ کی خدمت میں اجلہ مفسرین کے اقوال کے مطابق تفصیل کے ساتھ پیش کر دیا گیا تھا، اور 11 سے لے کر 28 تک کے مضامین ہمارے درس تراویح میں تعوذ کی تفسیر کے دوران میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ جو تسلسل جاری ہے، آج بھی انشاءاللہ تراویح میں اسی سے متعلق چند ضروری ابحاث آئیں گی، اور کل کا درس بھی اسی سے متعلق ہوگا۔ کیونکہ آیت نمبر 11 کے بعد سے لے کر قرآن میں سب سے تفصیلی ذکر شیطان کی مذمت اور شیطان کی تخریب کاری سے متعلق اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کا مکالمہ، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے زمین کی طرف آنا، یہ سب سے تفصیل واقعہ سورہ اعراف کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اور شیطان کے تمام مکر و کیب اور اس کی تمام گمراہیوں کے زاویے اور صورتوں کے مقابلے میں سورہ اعراف کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ کیونکہ ہم درس تراویح کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کر رہے ہیں، تو اس میں لفظ تعوذ اعوذ باللہ کے تحت ہم نے ان تمام آیات کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں درس تراویح میں بالترتیب ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے آج میں نے آپ کی خدمت میں آیت نمبر 29 کی تلاوت کی ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں جس بات کا حکم دیا ہے، تو رمضان کے مہینے کے حوالے سے یہ بات ہمیں سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے، قل امر ربی بالقسط، اے محبوبہ فرما دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور ہر نماز کے وقت اپنے رخ کو، ہر نماز کے وقت اپنے رخ کو ٹھیک طریقے سے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ودعوہ مخلصین لہ الدین، اور اخلاص کے ساتھ اطاعت کرنے کو اور دین کی عبادت کو بجا لانے کا حکم دیا ہے۔ یہ دین کے اصول میں سے اور اسلام کی تعلیم میں سے بہت بنیادی آیت ہے، جس کا ذکر سورہ نحل میں بھی آتا ہے، جو آپ جمعے کے خطبے میں آخر میں سنتے ہیں کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتائے، یہ پوری تفصیل جو آگے آتی ہے، یہ اسی تمام عقائد معاملات عبادات سے متعلق جو اسلام کی تعلیمات چار حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اسی کی وضاحت یہاں پر کی گئی۔ فرمایا کہ آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ وہ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ بالقسط، قسط کہتے ہیں دو چیزوں کو برابر رکھنے میں، اور عدل کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان جب برابری آ جائے تو اس کا فیصلہ سرزد کرنے کو۔ قسط انصاف کرنے کو کہتے ہیں۔ قرآن نے ایک جگہ پر نہیں، متعدد جگہوں پر انصاف کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ اگر کافر کے ساتھ بھی معاملہ ہو، انتہا یہ کہ کافر حربی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ چل رہا ہو، تو اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ فراڈ دھوکہ دہی اس کافر کے ساتھ بھی نہیں کی جائے گی. وہ کافر چاہے ذمی ہو یا حربی ہو، دھوکہ اتنی معیوب چیز ہے، غیر انصافی عمل فراڈ یہ اتنی معیوب چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمان تو مسلمان، کافر میں بھی ذمی نہیں بلکہ حربی جو آپ کی جان کا دشمن ہے اس کے ساتھ بھی آپ کو فراڈ کرنے کی معاملات میں اجازت نہیں ہے اور اس کو گناہ اور حرام قرار دیا گیا ہے. تو قسط جو ہے یہ چیزوں کو برابر رکھ کر انصاف کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے ہے. سورہ نساء میں جس طرح آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوامون بالقسط شہداء للہ، کہ ایمان والو جب تمہیں گواہی دینے کے لیے حکم اور ثالث بنا دیا جائے تو اللہ فرماتا کونوا قوامین، کہ پھر اس وقت تم انصاف کرنے کے لیے اگر کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر اللہ کے لیے تم انصاف کرو گے، بالقسط انصاف کرو گے شہداء للہ، اور اللہ ہی کے لیے گواہی دو گے. اور سورہ نساء میں اس کے آگے اسی سے متصل آیت جو چل رہی ہے اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ اگر یوں ہو کہ تمہیں اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے چہیتے دوستوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہو اور تمہارے پاس فیصلہ آ جائے کہ ایک فریق تمہارے باپ بنے ہوئے ہیں یا بھائی بنا ہوا ہے یا بیٹا بنا ہوا ہے یا قریبی دوست پارٹنر بنا ہوا ہے، اور دوسری طرف ایک اجنبی آدمی ہے جس کو تم نہیں جانتے، تم نے دونوں کے معاملے کو سن دیا ہے، اب اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ اس میں انصاف اگر تمہارے اس شخص کی طرف جانا ہے تو پھر حق اللہ رب العالمین کی تم نے قسط انصاف کرنا ہے، گواہی دینی ہے اللہ کے لیے، لہذا جس کے حق میں فیصلہ جا رہا ہے اگر وہ تمہارے باپ کے خلاف جا رہا ہو دنیاوی امور میں بھی، عقیدہ تو اپنی جگہ پر ہے، اس میں والدین کی نافرمانی لازم نہیں آئے گی، اس میں دوستوں کے ساتھ نافرمانی لازم نہیں آئے گی، بلکہ دنیا کا نظام چلے گا اسی طرح کہ جب قسط اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر قصور تمہارے باپ کا بھی ہو، بیٹے کا بھی ہو، بھائی کا بھی ہو، قریبی رشتے دار کا بھی ہو، لیکن جب تمہیں حکم بنا لیا جائے اور تمہیں گویا کہ اس جرگے کا حاکم بنا لیا جائے، تو جب تم جرگہ کرو گے، وہ مجلس کرو گے، اس میں فیصلہ کرو گے، تو اگر وہ فیصلہ تمہارے باپ کے خلاف جا رہا ہو، تمہارے بیٹے کے خلاف جا رہا ہو، تمہارے کسی عزیز چہیتے کے خلاف جا رہا ہو، تو شہداء للہ تم اللہ کے لیے صحیح گواہی دو گے. اور پھر اللہ رب العالمین نے بڑے خوبصورت انداز میں وہاں پر ذکر کیا، فرمایا تم اپنے باپ کے اتنے خیر خواہ نہ بنو، تم اپنے بیٹوں کے اتنے خیر خواہ نہ بنو، اور تم اپنے بھائیوں کے اتنے خیر خواہ نہ بنو، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. یہ سورہ نساء میں اسی سے متصل ذکر کر دیا گیا کہ اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ، تمہاری کیا خیر خواہی، اگر وہ بیمار ہو جائے تو تم اس کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے، اگر وہ مفلوج اور اپاہج ہو جائے تو تم چند دن ساتھ دے کر بھاگ جاؤ گے، تو تمہاری کیا وفا اور خیر خواہی اس کے ساتھ ہے، اللہ تم سے زیادہ اس کا خیر خواہ ہے، لہذا فیصلہ جو تم نے کرنا ہے، بات جو تم نے کرنی ہے وہ انصاف کے ساتھ کرنی ہے، اور بات جو تم نے کرنی ہے وہ عدل کے ساتھ کرنی ہے، چاہے وہ گواہی تمہارے باپ کے خلاف جا رہی ہو، چاہے وہ گواہی تمہارے بیٹے کے خلاف جا رہی ہو. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین سے اس قسط کی تشریح کرتے ہوئے کہ انصاف کے ساتھ بات کی جائے، عدل کے ساتھ بات کی جائے، اس میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اگر کسی نے معاملہ جانتے ہوئے بھی، اگر اس کے پاس معاملہ ہے کہ بھائی آپ میرا فیصلہ کر دیجئے، ان دونوں بندے کے درمیان میرا فیصلہ کروا دیجئے، اور وہ جان رہا ہے کہ قصور میرے بندے کا ہے، تو دل کا جھکاؤ اس طرف نہ رکھے. حضور نے فرمایا جو حق فیصلہ ہے اس کو کر دے اور اس کی جواب دہی کرے. اور بخاری شریف حدیث سے سید عالم فرماتے ہیں کہ اس فیصلے میں حق کا چھوڑ ساتھ چھوڑ کر اپنی قرابت داری کا خیال رکھنا اور اس میں نا حق جملے ذکر کر دینا، فرمایا جتنا گناہ اللہ نے شرک کے لیے رکھا ہے اتنا ہی گناہ جھوٹی گواہی کے لیے رکھا ہے. اس سے اب اندازہ لگائیے کہ اسلام کتنے خوبصورت انداز میں مساوت کا، عدل کا اور رواداری کا درس دیتا ہے. اتنی رواداری، اتنی مساوت کہیں پر بھی نہیں ہے، کیونکہ اسلام ایک عالمگیر اور ہماگیر، اپنے مفہوم کے اندر ایک ہماگیریت رکھتا ہے اور اپنے مضامین کی تبلیغ کے اعتبار سے ایک عالمگیر مذہب ہے. اس سے پہلے جتنے بھی مذاہب آئے ہیں پہلے، ان میں یہ اجازت نہیں ہے. اگر آپ بائبل بھی اٹھائیں تو جو بائبل میں سورتیں ترتیب دی گئی ہے، متا کی سورت جو ہے وہ 51, 52, 53 اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے یہ قول بائبل کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو سخت منع کیا تھا کہ وہ اسرائیلیوں کو تبلیغ نہیں کریں گے. وہ غیر مذہب والوں کو تبلیغ نہیں کریں گے، اپنے جو لوگ ہیں، اپنے جو کلمہ پڑھ چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کو تبلیغ کریں گے، دوسرے کی کوئی خیر خواہی کی بات نہیں کریں گے. حضرت عیسیٰ نے منع فرمایا اس سے. اور پھر اس بائبل میں یہ بھی تحریر ہے کہ ایک عورت آپ کے پاس آئی اور اپنی بیٹی کے لیے دعا کرانا اس نے چاہا کہ میری بیٹی کے لیے دعا کر دیجیے. وہ آپ کی قوم کی نہیں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعا بھی نہیں فرمائی. تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے درمیان واضح فرق ہے. ان کی تبلیغ، ان کی نبوت اور ان کی تمام چیزیں اپنی قوم تک محدود تھی، اس کے علاوہ وہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اسلام، دین مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، وہ ایسا دین ہے جس کو حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میری رسالت نے پوری دنیا کو اپنے دامن میں گھیرے رکھا ہوا ہے. میری رسالت نے تمام کائنات کو اپنے دامن میں گھیرے رکھا ہوا ہے. کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، سرخ کو سفید پر کوئی فضیلت نہیں. اگر فضیلت ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہی ہے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. تو یہ قاعدہ تبلیغ کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے، اور نبی کریم علیہ السلام، اسلام سے مراد حضور کی تبلیغ اور شریعت کی بات کر رہا ہوں. ورنہ حضرت اسلام، حضرت عیسیٰ کا دین بھی اسلامی ہے اور حضرت ابراہیم کا دین بھی اسلامی ہے، کیونکہ دین سب ایک رہے ہیں. دین سے مراد عقیدہ ہے، دین ہمیشہ ایک رہے ہیں. حضرت آدم جو عقیدہ لے کر آئے ہیں، سید عالم نے بھی وہی عقیدہ بیان کیا. مثال کے طور پر آمنت باللہ و ملائکتی و کتب و رسلی الاخر، یہ جو عقیدہ اسلام کا بیان کر دیا گیا ہے، اس دین میں کبھی اختلاف نہیں ہوا، دین ہمیشہ ایک رہا ہے. ہاں، اس پر عمل کرنے کے لیے فروع مسائل جو عقیدے سے ہٹ کر ہے، تو طبیعت اور نیچر اور ثقافت کے اعتبار سے ان کے انداز چینج ہوتے رہے ہیں، اس کو شریعت کہا گیا. تو شریعتیں مختلف ہوئی ہیں لوگوں کے مزاج کے اعتبار سے، دین اور عقیدہ گویا کہ کبھی مختلف نہیں ہوا، اصول کبھی مختلف نہیں ہوئے، اساس دین کبھی مختلف نہیں ہوئے. ہاں، فروع طرز زندگی گزارنے کے لیے، ادائیگی کے لیے فروع مسائل ہے، ثانوی مسائل ہے، اس کے اندر لوگوں کی ذہنیت، ان کی ثقافت، ان کی جسامت کے اعتبار سے، ان کے مزاج کے اعتبار سے ان کے لیے لچک دکھائی گئی ہے، اور وہ لچک کا مختلف ہونا وہ مختلف شریعتوں کا حکم رکھتا ہے. یہاں پر ایک بات جو ذکر کی گئی ہے آج کے حوالے سے، صرف میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں، وہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ انصاف کے ساتھ وہاں پر حکم دو. سیدنا فاروق اعظم کو آپ نے دیکھا کہ جب ان کے صاحبزادے پر ایک خاص الزام لگا تو انہوں نے پھر اپنے صاحبزادے کو کٹھیرے میں رایا، اور جو حد کی سزا وہ دوسروں کے لیے دیا کرتے تھے وہ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو بھی دی، اور اسے گویا کہ اس وقت درے لگائے گئے اور 100 کے قریب کوڑے اس کے جسم پر برسائے گئے، یہاں تک کہ جب 90 کے قریب کوڑے اس کے جسم پر لگ چکے تھے تو آپ کی اہلیہ جو ہے وہ چیخ اٹھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو آپ کا اپنا بیٹا ہے. آپ اس وقت بڑے سختی کے ساتھ جمے رہے، فرمایا یہی حکم اس کے لیے یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، اور جس وقت 100 کوڑے کے قریب پہنچے تو اس کی روح اپنے جسم سے پرواز کر چکی تھی، اور تقریباً باقی کے کوڑے جو تھے وہ اس کے جسم پر مارے گئے، اور جب پورے کوڑے ہو گئے تو پھر آپ کی پدری محبت جاگی اور آپ اپنے بچے کے لاشے سے لپٹ گئے. کہا بیٹا، میں رسول اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ تو رسول کی بارگاہ میں پہنچے تو میں شرمندہ نہ ہوں اور تو گناہوں سے پاک ہو. تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کی گویا کی بڑی خوبصورت مثال اور تمثیل ہے. سورہ نحل کے اندر اللہ رب العالمین آیت نمبر 90 میں اس بات کو بیان کیا ہے، جو امام خطبہ ختم کرتے وقت آپ کو اور اپنے لیے نصیحت کی بات کرتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل، بڑی بنیادی بات کرتا ہے، اس میں اسلام کا سارا فلسفہ آ جاتا ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے، اور عدل کا معنی ہے کہ جو فیصلہ تمہارے پاس آ گیا اس کی برابری کے اعتبار سے تم بغیر کسی کی طرف جھکاؤ کیے ہوئے انصاف کے ساتھ اس کا جواب دے دو. اور احسان کہتے ہیں اس چیز کو کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو تم اس سے بہترین نیکی سے اس کا جواب دو. تو یہ اسلام اخوت کا اور رواداری کا درس دیتا ہے، اور اس کا ایک معنی امام راضی نے بڑا خوبصورت بھی کیا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یعنی اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہو، اس کا حکم دیتا ہے. عدل بمانے تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہو. فرمایا ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنے ظاہر کو اپنے باطن کے مطابق کر لو اور باطن کو اپنے ظاہر کے مطابق کر لو. اور فرمایا ول احسان، اور احسان کا بھی حکم دیتا ہے، یعنی پھر تمہارا باطن جو ہے وہ تمہارے ظاہر سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے، یعنی ایک گریڈ احسان کا اوپر ہے. عدل کہتے ہیں ظاہر اور باطن ایک ہو، احسان کہتے ہیں کہ تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے بھی زیادہ نکھرا ہوا ہو. اور حدیث پاک میں اخلاص کا جو ذکر آیا ہے میں اس پر صرف ایک ہی روایت آپ حضرات کی خدمت میں گویا کہ پیش کرنا چاہتا ہوں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرامین کی بڑی توضیح و تشریح فرمائی ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں صدقات اور عجر اور احسانات کی بات ہے. حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو بڑے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا, یہ نیکیوں کی حرص کو بڑھانے والا مہینہ ہے. تو نیکیوں کا تحفظ کیسا ہوگا اس کو ذرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں سماعت فرما لی. حضور فرماتے ہیں کہ کسی نیک عمل کو باقی رکھنا, کسی نیک عمل کو باقی رکھنا نیک عمل کرنے سے زیادہ دشوار ہے. نیک عمل کو باقی رکھنا, توجہ رکھیے گا, نیک عمل کو باقی رکھنا نیک عمل کرنے سے زیادہ دشوار ہے. ایک شخص تنہائی میں کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا اجر 70 گنا لکھ دیا جاتا ہے, پھر شیطان اس کو بہکاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اس عمل کو لوگوں سے ذکر کرتا ہے اور اس کا اعلان کر دیتا ہے, پھر اس کی وہ نیکی مخفی نیکیوں کی بجائے ظاہر نیکیوں میں لکھ دی جاتی ہے, اور تنہائی میں عمل کرنے کی وجہ سے جو اس سے زیادہ اجر تھا وہ کم کر دیا جاتا ہے, اور شیطان اس کو مسلسل ورغلاتا رہتا ہے توبہ توبہ, حتیٰ کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی اس نیکی کا ذکر کیا جائے اور اس نیکی پر اس کی تعریف کی جائے, پھر اس کے عمل کو ظاہری نیکیوں سے بھی کاٹ دیا جاتا ہے اور یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ عمل ریاکاری کے طور پر کیا ہے, خدا کے لیے نہیں کیا ہے. سو جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے اور بے شک وہ ریاکاری سے بچتا ہے. قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ 3 شخصوں کو سب سے پہلے لایا جائے گا. صحیح مسلم کتاب الامارت کی حدیث ہے, فرمایا کہ لایا جائے گا, ایک شہید ہوگا جسے لایا جائے گا اور حکم دیا جائے گا, اسے اپنی نیکیوں کا اعتراف کرانے کے بعد حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم میں اٹھا کر پھینک دو. وہ کہے گا مولا میں نے جان تو دی ہے وہ تیری راہ میں دی ہے. فرمایا نہیں, تو نے میری راہ میں نہیں دی ہے, تو نے اس لیے دی ہے کہ لوگ تجھے شجاعت کہیں, مجاہد کہیں, تیرے بچوں کو بڑے تحسینی کلمات کے ساتھ یاد کریں, تو جس کو دکھانے کے لیے تو نے جان دی تھی آج اجر کا تقاضا اسی سے کر, میرے لیے تو نے کوئی اجر نہیں کیا تھا, لہٰذا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. ایک ایسے شخص کو بلایا جائے گا جس نے علم اس لیے پڑھا تھا کہ اس کی تقریر میں اس کی وعدہ ہو جائے, اس کو داد و تحسین مل جائے, لوگ اس کو علامہ الدہر اور فرید العصر کہنا شروع کر دیں, بہت بڑا بحر العلوم کہنا شروع کر دے. جب اسے خدا کی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا وہ کہے گا مولا میں نے تیرے دین کی بڑی خدمت کی ہے, تو اس کے مقابلے میں اللہ اپنی نعمتیں اس کو گنوانا شروع کرے گا کہ تو نے جو خدمت کی ہے تو یہ نعمتیں میں نے تجھے کم دی تھی, بتا تو نے میرے لیے کیا لایا, کیا میں ممبر و معراج کا وارث بن کے میں نے کوئی کم نعمت نیکیاں کی تھی. اللہ فرماتا ہے کہ تو نے نیکیاں اس لیے کی تھی کہ تیری تحقیق اور تیری تبلیغ کی وعدہ ہو جائے, وہ تجھے لوگوں کی نظر سے تھی, لوگوں کی طرف سے تجھے داد و نصرت مل گئی ہے, وہ دنیا میں سارا معاملہ پورا ہو گیا ہے, میرے لیے اس میں کوئی روح نہیں تھی, اگر میرے لیے ہے تو وہ بیان کر, نہیں ہے تو تیرا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. اور تیسرا شخص اس سخی کو لایا جائے گا جس نے اپنے خزانے کا منہ کھولا ہوا تھا اور غریبوں میں تقسیم کرتا تھا. جب اسے لایا جائے گا رب کریم اس سے جب پوچھے گا وہ کہے گا مولا میں نے تیری راہ میں مال کو بڑا لٹایا, بڑی میں نے سخاوت دکھائی ہے. اللہ فرمائے گا کہ تو نے سخاوت دکھائی تو تجھ پر میں نے یہ انعامات کی دی, بارشیں کی ہیں, اب بتا تیرا کیا حال کیا جائے. تو نے تو سخاوت اس لیے کی تھی کہ جہاں سے سورج نکل رہا ہے جہاں تک ڈوب رہا ہے وہاں تک کہا جائے شیٹھ صاحب بہت سخی ہیں, بڑے فیاض ہیں, تو اپنے پرچے لکھوا کر مٹوایا کر رہا تھا. مثال کے طور پر اس کی مفہوم کو پیش کر رہا ہوں کہ تیرا نام کثرت کے ساتھ ذکر کیا جائے. فرمایا لوگوں نے تجھے سخی بھی کہا, حاتم طائی کا ثانی بھی کہا, بڑا بڑا بڑے بڑے القابات کے ساتھ تجھے نوازا بھی گیا اور تیرے نفس اس سے خوش بھی ہوا اور وہ سارا معاملہ دنیا کے اندر پورا ہو گیا, بتا تو نے میرے لیے کیا لایا ہے, میرے لیے تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لہٰذا اس کو اٹھا کر بھی جہنم میں پھینک دیا جائے. تو لہٰذا یہ نیکیوں کا مہینہ ہے, نیکیوں کو ابھارنے کا مہینہ ہے. حضور نے بڑے بنیادی جملے بیان فرمائے ہیں, فرمایا نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے, نیکی کو چھپانا بہت مشکل ہے. جس نے نیکی کو چھپا لیا وہ کامیاب ہو گیا. اور صالحین کہتے ہیں نیکی کر کے بھول جایا کرو, کیونکہ سچ کہہ کے بندہ بھول جاتا ہے, تو نیکی کر کے بھول جاؤ, جس کے لیے کیا ہے وہ اسے یاد رکھتا ہے. ہاں گناہ کو یاد رکھا کرو تاکہ تمہارا نفس شریر نہ ہو جائے, تاکہ تمہیں استغفار کی توبہ کی اور ندامت کی فضا تمہارے دل کے اندر پیدا ہو جائے. تو یاد جسے رکھنا ہے وہ گناہ ہے, بھلانا جسے ہے وہ نیکی ہے. کب؟ کرنے کے بعد. تو نیکی کرنے کے بعد نیکی کو بھلا دینا چاہیے, خدا کے سپرد کر دینا چاہیے, اس لیے کہ وہی اس پر اجر دینے والا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے حال پر اپنا خاص فضل فرمائے, ہمیں ریاکاری سے دکھاوے کی عبادت سے محفوظ فرمائے, ہمیں اپنی ہی رضا کے لیے اور اپنی اطاعت کے لیے جملہ عبادات بجا لانے کی توفیق برحمت فرمائے. ایک بات میں مزید کھول کر بیان کر دوں، حضور سیدی غوث اعظم سے کسی نے کہا کہ اگر ہم کسی کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ ریاکاری ہے تو کیا چھوڑ دیں؟ تو فرمائیے بھی ریاکاری ہے، کیونکہ اب خدا کے لیے تو نہیں چھوڑ رہے نا، تم لوگوں کو دکھانے کے لیے چھوڑ رہے ہو. تو کہا کر بھی رہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، چھوڑ بھی رہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ صوفیان کرام کی بڑی نقطہ نظر گفتگو ہوتی ہے. فرما اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اب اس حدیث پاک کو سن کر تو میرا دل پریشان ہو گیا، لہٰذا اب میں اس چیز کو چھوڑ دوں گا. فرمایا یہ بھی ریاکاری ہے، اس لیے کیا بھی تھا خدا کے علاوہ کسی کو دکھانے کے لیے، چھوڑ بھی رہا ہے خدا کے علاوہ کسی کو دکھانے کے لیے. فرما اگر وہ نیکی ہے، اگر عالم تبلیغ کر رہا ہے تو کرتا رہے، مجاہد جہاد کر رہا ہے تو کرتا رہے، سخی سے اللہ کی راہ میں مال نچھاور کر رہا ہے تو کرتا رہے، چھوڑے نہ اسے، بس اس کی نیت کی اصلاح کی کوشش کرتا رہے، اپنے آپ کو درستگی کی طرف لانے کی کوشش کیا کرتا رہے. اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص مرحمت فرمائے. ہماری زکات، ہمارے صدقات، ہمارے خیرات، ہماری تراویح، ہمارے رمضان، ہمارے جملہ عبادات جو اس وقت کی جا رہی ہے، علماء جو تبلیغ کر رہے ہیں، اہل حق جو جہاد کر رہے ہیں، اہل ثروت جو اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے اس مہینے میں معمور ہے، اللہ تمام کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ہماری نیتوں کو صحیح جہت مرحمت فرمائے، اور شیطان کے مکر و کیب سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے، اور اپنی رحمت کی چادر تلے ہمیں جگہ مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.